مثلا ایک جگہ اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے اس جہان میں آنے سے پہلے، اس عالم میں آنے سے پہلے ایک بات محسوس کی اور انہیں کشف ہوا جس کا انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس زمانے میں ایک غریب عورت آئی اور اس نے سوال کیا، فَأَمَرْتُ لَهَا بِنِصْفِ الرَّغِيثِ، تو میں نے کہا اسے آدھی روٹی دے دو، فَقُلْتَ وَأَنْتَ جَنِينَ، تو تم نے مجھ سے یہ کہا جبکہ تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ یہ عورت اللہ کے نام پر اس کا واسطہ دے کے مانگ رہی ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے آدھی روٹی دی جائے بلکہ ابا آپ سے پوری روٹی دے دے۔ وَأَتْمَمْتُ لَهَا الرَّغِيفَ، تو میں نے پوری روٹی دے دی۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اس جہان کا واقعہ ہے جب ان کا وجود، ان کی والدہ ماجدہ کے وجود کا گویا کہ ایک حصہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں جس درجے کی بھی ہو، اچھی یا بری، وہ جو کچھ افعال اور کام کرتی ہے اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے عالم کشف کا ایک واقعہ ذکر کیا تفہیمات کی دوسری جلد میں 212 نمبر تفہیم میں یہ واقعہ درج ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے نانا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح انہیں گود میں اٹھایا اور کون سی نسبت تھی جو ان کے نانا کی طرف سے ان کی طرف منتقل ہوئی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک اور الہام کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ بتایا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے اور اس سے مہدی کا خروج ہونے والا ہے، اور اللہ تعالی نے ایسے اور ایسے انعامات سے انہیں نوازا ہے۔ تفہیم نمبر 146 میں یہ ذکر کرتے ہیں، قیامت کا قریب ہونا یہ اس وقت بھی تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 سال گزر گیا، ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور اللہ تعالی نے اس وقت فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی۔ بعینہ ہی یہی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں آج سے کوئی 250 سال پہلے، 1761 میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 1861، 1961 اور مزید اب 50 سال اس پہ لگا لیجئے، تو یہ تقریباً 250 برس ہوتے ہیں۔ 1176 ہجری میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کا انتقال ہوا ہے، تو 1276، 1376 اور 30 سال، 55 سال اور لگا لیجئے، تو یہ تقریباً 250 سال کے قریب قریب کا عرصہ گزرتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہم زمانہ گنتے ہیں دن اور رات کے حساب سے، پھر اس کے ہفتے بنتے ہیں اور مہینے اور سال بنتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں زمانہ ایک اکائی ہے، زمانہ مسلسل ہے، ٹائم کانسٹنٹ ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا پیمانہ اور ہے، ہمارے ہاں اس کا پیمانہ اور ہے۔ جیسے ایک آدمی کے لیے 1 کلو 2 کلو خوراک روز کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی کے پاس 2 کلو خوراک رہ جائے، پانی اور کھانا، تو گئے گا تو یہ تو بہت تھوڑا رہ گیا، ایک دن کی خوراک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چیونٹی ہے
تو چونٹی کے لیے شاید سال بھر یہ کافی ہو، ممکن ہے 10 سال کافی ہو۔ اسی طرح یہ جتنے اولیاء کرام کے مکاشفات ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور اس قسم کی چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دکھایا وہ اس جہان کی بات تھی۔ البتہ دوسرا مسئلہ کہ حضرت مہدی کا خروج قریب ہے، کہ بہت لوگوں نے لکھا ہے اور اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت مہدی بس چند برسوں میں ظاہر ہونے والے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم کہ حقیقی صورتحال کیا ہوگی، مگر ان کے آنے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے حالات بتلائے ہیں، ابھی بظاہر ان کا کچھ آثار، کچھ بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور بظاہر بہت وقت باقی ہے کیونکہ وہ آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ اردن، شام، مصر، ان سب علاقوں کا ختم ہو جانا اور یہاں پر یہودیوں کی حکومتیں قائم ہو جانا، یہ فی الحال بہت مشکل نظر آ رہا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی کوئی خاص چیز کر دے اور آنن فانن کی چیزیں واقع ہو جائیں، وگرنہ بظاہر ابھی بہت وقت باقی ہے۔ جب اسپین سے مسلمانوں کا خروج ہوا اور اسپین میں تباہی آئی، تو اس وقت بھی یہ صوفیہ اپنی خانقاہوں سے نکل کے دروازوں کو کھول کے اور کھڑے ہو جاتے تھے آخری گلی میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت مہدی اب کسی گلی سے تشریف لے آئیں گے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے۔ مگر اس بات کو بھی اب 800-900 برس ہوتے ہیں، حضرت مہدی کا ظہور نہ اب تک ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ زمانے قریب میں بظاہر نظر آتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دور کب آئے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ یقین سچی ثابت ہو کر رہیں گی، مگر کب ہوں گی یہ اللہ ہی کے علم میں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے ایک اور کشف کا ذکر کیا، اسی لیے ہم نے عرض کیا نا کہ حضرت کے مکشوفات ہیں بہت دلچسپ۔ کہتے ہیں کہ قد من اللہ سبحانہ وعلیہ، اللہ تعالی نے مجھ پر بہت ہی احسان فرمایا، اور اللہ تعالی نے جو عنایات ان پر کی اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ جو آسمان ہے تمہارے اوپر اس میں تمہارے لیے کوئی مخالفت نہیں ہے، اور اسی طرح زمین میں بھی تمہاری مخالفت نہیں، اور اہل مشرق اور اہل مغرب سب کے سب یہ تمہاری رعایا ہیں، اور ہم نے تمہیں ان سب پر حکمران مقرر کیا ہے، چاہے انہیں پتا ہو اور چاہے نہ پتا ہو۔ اور آخری فقرہ جو انہوں نے اس میں فرمایا ہے، تفہیم نمبر 129 میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ فی عالم فاضو، اگر لوگوں کو پتا چل جائے اور لوگ مان لیں اس بات کو کہ تم آئندہ آنے والے زمانے کے امام ہو، تو لوگ یقیناً نجات پائیں گے، اور اگر لوگ تمہاری شخصیت سے بے خبر رہے تو برباد ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پہچانا نہیں، وگرنہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے اور جتنا بڑا پلان ان کا تھا، اور جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انقلاب کی صورت چاہتے تھے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو اس وقت پوری امت کا حال کچھ اور ہوتا۔ وہ بات یہ تھی جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں ذکر کی، اور ان کے صاحبزادگان نے قرآن کریم کے اردو ترجمے کے ذریعے سے عام مخلوق میں اس پیغام کو عام کیا، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے اپنے درس قرآن کے ذریعے اس میں روح پھونکی، اور یہ سارا عطر سمٹ کے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ذات میں آ گیا۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ مؤید من اللہ تھے، اگر ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا منصوبہ پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتا، تو اس وقت پوری دنیا کے حالات پر اس کا اثر پڑتا، لیکن یہ محروم قسمت قوم جان نہ سکی کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کا فلسفہ اور شاہ صاحب کیا چیز تھے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک اور مکشوف کا ذکر بھی کیا ہے، تفہیم نمبر 75 میں دوسری جلد جو تفہیمات الہیہ کی ہے، اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ انت ممن لا یسأل عنہ یوم الحساب، تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے قیامت میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔
اور جب تمہیں قبر میں تمہارے دوست لٹائیں گے تو ہر علم تم سے واپس ہم لے لیں گے، اور جتنی تجلیات ہم زندگی میں تم سے کرتے رہے ہیں تم ان سب تجلیات سے فارغ ہو جاؤ گے، کوئی تجلی باقی نہیں رہے گی سوائے ایک تجلی کے، اور وہ تجلی ہے میری ذات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ اللہ کی ذات کی تجلی کے علاوہ اور کوئی تجلی باقی نہیں رہے گی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو رحمان ہے اس سے بھی بڑی اللہ کی ذات کی تجلی۔ اور قبر میں جب تم پر اللہ تعالیٰ کی اس ذاتی تجلی کا ورود ہوگا تو تم اس میں بالکل فنا ہو جاؤ گے، تمہارا سارا جسم بالکل کمزور پڑ جائے گا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہیں ہم جنت میں داخل کریں گے تو تم دیکھو گے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زندگی میں علم دیا اور پھر ان کے اوپر موت کے بعد اپنی تجلیات بھی ڈالی، اور کچھ ایسے ہیں جو علم والے تھے اور ان کے احوال بھی تھے، حالتیں بھی تھیں، اور تم انشاءاللہ ان لوگوں میں ہو جو جنت میں پہنچ کے علم اور تجلی ہمارے دونوں چشموں سے، دونوں سمندروں سے سیراب ہو گئے۔ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے تجلی اور حال میں فرق کیا ہے جو خالصتاً تصوف کی ایک بحث ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا غالباً کیا یقیناً اس سے پچھلی نشست میں، کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکشوفات عجیب و غریب ہوتے ہیں اور بہت دلچسپ، بھری پڑی ہیں ان کی کتابیں۔ جو لوگ اپنی سند اور سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے ملاتے ہیں اور پھر کشف کا، الہامات کا، تصوف کا انکار کرتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی کتابوں میں ہے۔ ان کا انکار کرنا اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے تو اسے گمراہ قرار دینا، یہ اپنی ہی سند کو کاٹنے کے مترادف۔ علم جن اسناد سے نقل ہوا ہے اور جن واسطوں سے نقل ہو کر پہنچا ہے، انہی میں سے اپنے ہی پیچھے واسطوں میں سے ایک واسطے کو گمراہ قرار دینا، پھر اس کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ ان کو گمراہ قرار دینا، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے خیالات پر نظر ثانی کرے، غور کرے، بجائے اس کے کہ وہ پچھلی پوری امت کو گمراہ قرار دینے پہ تل جائے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کا یہ مقام جہاں کی بحث چل رہی ہے تقدیر کی، اس میں پانچویں درجے کا ذکر کیا تھا، اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی تقدیر نازل ہوتی ہے حضیرہ قدس سے اس زمین کی طرف، اور پانچویں مرتبہ خدا کی تقدیر کا یہ نزول یا اظہار ہے۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ کے بقول حادثہ، واقعہ جو اس کائنات میں رونما ہوتا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے حضیرت القدس سے اس زمین کی طرف نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ جو حضیرت القدس سے اس زمین کی طرف نزول ہوتا ہے کسی بھی خوشی یا غم کا، قد شاہدت تو ذالک مرارن، میں نے اسے بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ مثلا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں دو اپنے کشف نقل کر دیے، ارشاد فرمایا کہ ان ناسن تشاجروا فیما بینہم وتحاقدوا، ایک مرتبہ یہ ہوا، غالباً یہ دہلی کا واقعہ ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بیٹھ گئی، فالتجأت الی اللہ، تو میں نے اس لڑائی اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ختم ہو جانے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے درخواست کی، حق تعالی شانوک سے دعا مانگی، فرائیت نقطتا مثالیتا نورانیتا نزلت من حضیرت القدس الى الارض، تو میں نے دیکھا کہ ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے، اور وہ نورانی ہے، اور وہ نورانی نقطہ حضیرت القدس سے آہستہ آہستہ
زمین کی طرف نازل ہونا شروع ہوا. اب یہ حضیرت القدس وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بقول خوشیاں یا غم انسانوں کی، اس پوری مخلوق کی، پوری کائنات کی تقدیر آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہتی ہے. تو وہاں سے وہ نقطہ چلا اور اس نقطے میں نور بھرا ہوا تھا اور زمین کی طرف اس نے سفر کیا. فجعلت تنبسط شیئا فشیئا، اور میں نے دیکھا کہ جوں جوں وہ نقطہ پھیلتا چلا جا رہا تھا آہستہ 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 آہستہ، وکلما انبسطت زال الحقد عنہم، آہستہ آہستہ جیسی وہ نقطہ پھیلتا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی جو باہمی رنجش تھی وہ بھی زائل ہوتی چلی جا رہی تھی. فما برہن المجلس حتی تلاطفوا، اور ابھی یہ لوگ اس مجلس سے اٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ ایک دوسرے پر مہربان ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت سے ملے. ورجع کل واحد منہم الى ما کان من الالفت، اور پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ہر شخص اس پہلی محبت الفت کے جذبے کی طرف لوٹ آیا جو اس واقعے سے پہلے تھی. وکان ذلک من عجیب آیات اللہ عندی، اور میرے نزدیک اللہ تعالی کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی تھی. خلاصہ کیا نکلا اس ساری گفتگو کا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ تقدیر کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ حضیرت القدس سے خوشیاں اور غم اس زمین کی طرف آتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگوں میں لڑائی تھی، سب لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ان کی لڑائی اور باہمی حسد اور بغض دور ہو جائے. تو مجھے عالم مثال دکھایا گیا حضیرت القدس، اور اس سے ایک نقطہ میں نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس نقطے میں نور تھا. جو جو وہ زمین کے قریب آتا چلا گیا اور وہ نور پھیلتا چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت اٹھتی چلی گئی، حتیٰ کہ بھائیوں کی طرح بن گئے. تو وہ جو نور اوپر سے نازل ہوا تھا، اس نور نے ان کے دلوں کو دھو دیا، صاف کر دیا. یہ ہے اللہ کی تقدیر جو نازل ہوئی، اور اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ یہ لوگ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں. سو وہ چیز حضرت کے سامنے آ گئی. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو میں نے دیکھی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو مشاہدہ کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس طرح مخلوق پر نافذ ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کی طرف آتی ہے، ایسے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، اور خدا کی تقدیر کا اثر اس طرح لوگوں پر نافذ ہو جاتا ہے. اس سے بھی بڑی بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے کہتے ہیں، منہا، اور میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں نے اللہ کی تقدیر کے نافذ ہونے کا متعدد مرتبہ مشاہدہ کیا ہے، اس کی دوسری بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا دوسرا واقعہ، اس کی اطلاع تمہیں دیتا ہوں. ان بعض اولادی کان مریضن، وہ یہ ہے کہ میرے بچوں میں سے ایک بیمار ہو گیا. وکانا خاطری مشغولم بے، اور میری طبیعت اس میں اٹک گئی. فبینما انا اصلی الظہر، اور میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. شاہت تو موتہ نزلا، تو میں نے اس کی موت کو دیکھا، وہ آئی. فمات فی لیلتی ہی، اور میرا بچہ اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. یہ دوسری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ نے بتائی ہے کہ اللہ کی تقدیر ایسے بھی نافذ ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں اور ایسی چیزیں آیا کرتی ہیں. میری اولاد میں سے ایک بچہ بیمار ہو گیا. غالباً یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور میرا دل اس میں اٹک گیا. اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے، والد ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، کہ اسے صحت مل جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت اس بچے میں اٹکی ہوئی تھی، اور انہوں نے متعدد مرتبہ اللہ تعالی سے دعا مانگی تو انہیں تقدیر دکھا دی گئی. اور ظہر کی نماز وہ پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی انہوں نے دیکھا موت نازل ہو گئی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری تمام تر دعاؤں کے باوجود
اب اللہ کی تقدیر میں نافذ ہونا ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر کو ہٹا سکے، ختم کر سکے، پھیر سکے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اطمینان دلا دیا گیا کہ بس اب آخری معاملہ ہے. اور پھر یہ ہوا کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا. اس موقع پر چند ایک باتیں سمجھنی چاہیے جو عملی زندگی میں کام آتی ہیں. دیکھو اللہ سے دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے کہ مصیبت ٹل جائے، لیکن جس انسان کا جتنا قوی ایمان اللہ پر اور تقدیر پر ہوتا ہے، اسی نسبت سے یہ واقعہ ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ مصیبت آتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کبھی آ جاتی ہے، اور آدمی اس میں دعا بھی مانگتا ہے مگر دل کا اطمینان اور سکون زائل نہیں ہوتا. بچہ مر گیا، اولاد ساری مر گئی، ولیعوذ باللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے، والدہ سے تعلق تھا بہت زیادہ، ان کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بڑا تعلق جس جگہ سے ہوتا ہے، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دکان لٹ جاتی ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، ہزاروں حوادث انسان کو پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل کا سکون اتنا برقرار رہتا ہے کہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ اس حادثے میں تو مجھے پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا، مجھ میں اتنا سکون کیوں ہے. جب بھی زندگی میں ایسی کیفیت پیش آئے تو یہ سمجھ جانا اور یقین کر لینا اس بات پہ کہ اللہ تعالی نے اپنی تقدیر کو نافذ کیا، خدا چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، مگر جتنا آپ کا ایمان ہے اسی کے بقدر اللہ نے آپ کو سکون بھی دے دیا کہ ہماری تقدیر بھی نازل ہو رہی ہے اور تمہیں ایسا انجیکشن بھی روحانی طور پر لگا رہے ہیں کہ تم میں اضطراب اور بے چینی پیدا نہ ہو. ڈاکٹر کلوروفارم سنگھا دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، لوکلی جو انستھیزیا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، وقتی طور پر سن کر دیتے ہیں. بس ایسی ہی خدا کی رحمت ایسے مواقع پر اس انسان کے دل کو اور جذبات کو اپنے قابو میں لے لیتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے خود بھی کہ یا اللہ یہ تو ایسا موقع تھا کہ اس موقع پہ مجھے پاگل ہو جانا چاہیے تھا، اس موقع پہ کپڑے گریبان چاک کر لینا چاہیے تھا، لیکن مجھے ہو کیا گیا ہے، مجھے وہ سمجھتا ہے اتنا دکھ نہیں ہے سب کچھ، مگر اللہ کی تقدیر نافذ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سکون میں ڈال دیا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم از خود رفتہ ہو جاؤ، اللہ کی وہ تقدیر بھی نافذ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت تمہیں سکون سے ڈھانپ بھی لے گی. دعا بھی مانگ رہا ہے لیکن دعا میں وہ اضطرار اور بے چینی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، بس اطمینان ہے، سکون ہے. تو یہ اللہ کی وہ تقدیر کے نفاذ کا نزول ہے، اللہ کی تقدیر کی نزول کے بعد اس کا نفاذ ہے جو ہو رہا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو پیش آتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر میں اتنا بے چین کیوں نہیں، وہ پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا کہ اس کی تقدیر نافذ ہو اور اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت تھی، تو خدا نے اس مصیبت کی اضطراری کیفیت سے اپنے اس بندے کو محفوظ فرما دیا. ایک بات. دوسری بات کبھی یہ ہوتی ہے کہ اس پانچویں مرحلے کے موقع پر اللہ کی تقدیر نافذ ہونا ہوتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالی کے فرشتے، بعض اوقات غیبی طاقتیں، بعض اوقات کچھ نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات اللہ تعالی کی تجلیات، یہ چاروں چیزیں اس انسان سے عالم بیداری میں یا سوتے ہوئے پوچھ لیتی ہیں کہ ایسے ہو یا نہ ہو، تمہاری کیا رائے. یہ دوسری بات ہے جو غور سے سننے اور سمجھنے کے قابل ہے، اور بندہ اپنی رائے دے دیتا ہے اور اس کے مطابق کام کر دیا جاتا ہے. یہ وہ موقع ہے جہاں پر پہنچ کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور معاذ اللہ وہ عقیدے کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے کرنے سے یہ کام ہوتے ہیں. نہیں, اللہ ہی اپنی تقدیر کو نافذ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے, لیکن ظاہری طور پر وہ کسی بندے سے پوچھ لیا جاتا ہے, فرشتوں کے ذریعے سے, تجلیات کے ذریعے سے, غیر مری غیر نظر آنے والی نہ نظر آنے والی طاقتوں کے ذریعے سے, یا پھر کسی اور طریقے سے پوچھ لیا جاتا ہے, اور جو یہ رائے دیتا ہے اس کے مطابق کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس بندے کی اتنی عزت ہے ہمارے یہاں. صوفیہ کے جتنے واقعات ہیں ان سب میں, اس طرح کے واقعات میں اصل نقطے کی بات یہ ہے کہ ایک چیز آنی تھی, نافذ ہونی تھی, اس آدمی سے پوچھ لیا گیا کہ تمہاری کیا رائے ہے, اسے نافذ کر دیں, اس نے کہا نہ کریں. تو حقیقت میں اللہ ہی نہیں چاہتے تھے, لیکن اس بندے کی رائے پر بظاہر کام کر دیا گیا. یہ ہو گیا. باپ ہے بغیر مثال اور تشبیہ کے, حق تعالی شانو کے لیے اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے. وہ جاتا ہے بچے کو لے کے جوتوں کی دکان پہ, کپڑوں کی دکان پہ, پھل کی دکان پہ, اور کہتا ہے بیٹے کیا چیز لیں. بیٹا کہتا ہے کہ آم لے لیں, یہ جوتا لے لیں, یہ کپڑا لے لیں. باپ کی رائے بھی در حقیقت وہی ہوتی ہے, لیکن بیٹے کا دل خوش کرنے کو وہ کہتے ہیں اچھا اس طرح کر لو, بچہ بھی خوش ہوتا ہے اور اصل میں باپ کی منشا بھی پوری ہو جاتی ہے. ایسے ہی کچھ اس مقام پر صوفیہ کا حال ہوا کرتا ہے. اللہ کے نیک بندے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مقام ایسا ہے جس کا تجربہ ذاتی طور پر بھی بعض اوقات ہوا اور پھر خیال میں آیا کہ اچھا یہ وہ چیز ہے. بہت سال پہلے, 25 سال تقریباً ہوتے ہوں گے, ہمارے اجزا میں ایک بچہ بیمار تھا اور ہماری والدہ کو اس سے بڑا تعلق تھا, اور ڈاکٹرز نے آخری دن اس بچے کو جواب دے دیا اور کہا گھر لے جائیے. تو ان کو اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. تو ایک دن صبح بیان کرنے لگی کہ رات عجیب بات ہوئی, مجھے سمجھ نہیں آئی, خواب میں یہ دیکھا کہ موت آئی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہیں. تو پوچھا یہ کس کے لیے ہے, انہوں نے کہا اس بچے کے لیے. اور پھر وہ تھوڑا سا اور نیچے آئے اور کہا کہ تم کیا چاہتی ہو کہ اس بچے کو یہ موت دے دیں. تو میں نے ان سے کہا بالکل نہیں, تو موت کو لے کے واپس چلے گئے. فرمایا یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب کے لیے سوائے خاموشی کے اس وقت کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی, لیکن وہ بچہ اگلے دن سے اس کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہوئی اور بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر بعض اوقات جن لوگوں کا جتنا تعلق یا ایمان کی قوت ہوتی ہے اس کی مناسبت سے بات ہوتی ہے, اور لوگ اس مقام پہ پہنچ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اختیار یا یہ چیز اللہ تعالی کے لیے نہیں بلکہ اولیاء کرام کے لیے ہے. ہمیشہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہیے, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کی تقدیر نافذ ہوتی ہے. اللہ جس کو بہت دینا چاہے بڑے سے بڑا آدمی اسے نہیں روک سکتا, اور خدا جس کو زندگی دینا چاہے بڑے سے بڑے آدمی کی مخالفت اس انسان کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی. اصل اللہ ہے. تیسری چیز جو اس مقام پہ سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ بعض اوقات دعا کا حکم ہوتا ہے, کہ اس بندے کو یہ چیز دکھا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے حکم ہو جاتا ہے کہ تم دعا مانگو تو اس چیز کو ہٹا دیں. یہ نہیں ہوتا کہ اسے کہا جائے, لیکن دل میں اضطراری کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ تم اس کے لیے دعا مانگو. تو نتیجہ یہ کہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں اس طرف چل پڑتی ہیں, خدا کی طرف سے کوئی لعنت نازل ہونی ہوتی ہے, اور اللہ کے جتنے اچھے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس چیز کی نفرت ڈال دی جاتی ہے اور وہ دل سے بد دعا میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی تقدیر بھی پوری ہو جاتی ہے اور بد دعا بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالی نے یہودیوں کو بتائی تھی, اور یہودیوں کی الہامی کتابوں میں یہ چیز تھی, اور یہودیوں کا جو علم کلام ہے اس میں یہ چیز تھی. یہ یہودی جب گمراہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ کی اس تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا. اصل بات اتنی سی تھی جو یہودیوں کو بتائی گئی اور جو مسلمانوں کے ہاں صوفیہ میں ہمارے الحمدللہ رائج ہے, وہ یہ کہ دنیا میں جب کسی چیز کو تباہ کرنا ہوتا ہے, جب کسی شخص پر لعنت کرنی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ملک پر کسی قوم پر لعنت کرنی ہوتی ہے, تو وہ لعنت نازل ہوتی ہے آسمان سے, عالم بالا سے, حضیرت القدس سے, اور اس لعنت کے متعلق خود بخود اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ان پہ لعنت کرو, ان پہ لعنت کرو, ان پہ لعنت کرو, ان سے برات کا اظہار کرو, ان سے نفرت کا اظہار کرو. تو اللہ کے جتنے اچھے بندے ہوتے ہیں خود بخود ہی ان کے دل میں آتا ہے, وہ دعائیں دینے لگتے ہیں, اللہ کے اچھے بندے خود بخود ہی اس چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. یہودیوں نے اسے کیا کیا؟ کہ قدرت کا نظام کسی کے قبضے میں تھوڑا ہی ہے کہ جس کو ہم چاہیں لعنت کرنے لگے. یہودیوں نے اس نظام کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی. نتیجہ یہ کہ اب دنیا میں اس وقت بھی جو یہودی پائے جاتے ہیں, یہ ہر سال ایک آدمی کو متعین کر دیتے ہیں, ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں ان کے جو روائی ہیں بہت بڑے بڑے, وہ کہتے ہیں فلاں آدمی کے لیے اس سال لعنت کی بد دعا کرنی ہے. چنانچہ سارے دنیا بھر کے یہودی اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور اس سے بدتر حرکت یہ یہودی یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کر دو. تو جب وہ آدمی قتل ہو جاتا ہے, یہودی خوش ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھا ہماری لعنت پڑی نا, مر گیا. حالانکہ ان کی لعنت کا کچھ نہیں ہے, یہ تو تم نے مارا ہے, اس نے مرنا ہی تھا. اللہ نے جو چیز بتائی تھی یہودیوں کو یہ کہ حقیقت میں خدا خود بخود ان لوگوں اپنے اچھے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یہودیوں نے اس قدرتی چیز کو اپنی اختیاری چیز بنا لیا. اسی لیے عالم اسلام کے بڑے بڑے لوگ جن سے علمی طور پر یقیناً اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے متعلق یہودیوں نے سوچا کہ ان کی تحریرات اور ان کی باتوں سے ہم پر زد پڑ رہی ہے. انہوں نے متعین کر دیا کہ اس سال فلاں آدمی پہ لعنت کرنی ہے, اور اس کے بعد ان کے ایجنٹ سرگرم ہو گئے کہ کس طرح اس آدمی کو ختم کریں, اس آدمی کو قتل کر دو. وہ آدمی قتل ہوا یا نہیں ہوا, لعنت پڑی یا نہیں پڑی, مگر یہودیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی. یہ چیز مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے, یہ راز ان پر بھی کھلا تھا, مسلمانوں پر بھی کھلا, لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے اختیار سے کرنا چاہا, جبکہ اہل تصوف اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے اسے اپنی اصل حالت پر قائم رہنے دیا. انہوں نے کہا اس میں تمہارا کچھ دخل نہیں ہے, کسی کو متعین کرنے سے کوئی ہو بھی نہیں سکتا تمہارے متعین کرنے سے, اللہ کی طرف سے ہے, جس کے خلاف کیا چیز دل میں ڈال دی جائے. اور یہی چیز محبتوں میں بھی ہوتی ہے کہ کس کی محبت اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دی جائے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے, اور پھر اللہ اس آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس آدمی کو دیکھو, یہ اس کو جستجو ہے کہ وہ کام کرے جس سے میں راضی اور خوش ہوں, تو میں اس سے خوش ہو گیا, اور فرشتوں تم بھی اس سے خوش ہو جاؤ اور راضی ہو. اور فرشتے پھر یہ پیغام نیچے کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے, حتیٰ کہ ان فرشتوں کا اثر لوگوں کے دل پر پڑتا ہے. ثم یوزع له القبول فی الارض, اور زمین میں اس انسان کی مقبولیت کی چادر بچھ جاتی ہے, جہاں جاتا ہے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اسے ملنے کے متمنی ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے اس کے فیوز و برکات عام ہو جاتے ہیں. یہ اس انسان کے لیے اللہ کی محبت کی چادر بچھتی ہے, خدا کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور یہی دوسری روایت میں بھی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان جھوٹ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے, اور سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. پھر یہ چیزیں لوگوں میں بھی مشہور ہو جاتی ہیں, لوگ بھی جھوٹا کہتے ہیں, لوگ بھی اسے سچا کہتے ہیں, دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ دونوں احادیث اس بات کی اصل ہیں کہ حضیرت القدس سے بندوں کے لیے احکامات نیچے نازل ہوتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک کشف ذکر کیا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا وہ بچہ اسی رات فوت ہو گیا. یہ پانچ مرتبہ خدا کی تقدیر انہوں نے بتایا کہ پوری ہوئی. ایک مرتبہ اللہ کے علم میں, دوسری مرتبہ وہ منتقل ہوتا ہے حق تعالی شانو کے علم سے انسانوں کا معاملہ عرش کی قوت خیال میں, تیسری مرتبہ اس وقت جب عرش کی قوت خیال سے یہ چیزیں نکل کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اولاد اور یہ سب چیزیں ہیں اور شہادتیں ہیں, چوتھی مرتبہ جب اس بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے, اور پانچویں مرتبہ یہ تقدیر نازل ہوتی ہے حضیرت القدس سے فرشتوں کے بہت بڑے مقدس گروہ کی طرف سے زمین کی طرف جب وہ آتی ہے. یہ پانچ مقامات ہیں. اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بعد ایک نئی بات شروع کرتے ہیں, ہے تو وہ بات چھوٹی سی لیکن کمال کی بات ہے, یہ پھر آئے گی ایک مرتبہ بعد, ایک مرتبہ تو اب آئی ہے, ایک مرتبہ پھر آئے گی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد بینت السنۃ بیانا واضحا ان الحوادث یخلقها اللہ تعالی قبل ان تحدث فی الارض خلقا ما. احادیث کے ذریعے یہ بات نہایت وضاحت سے ثابت کر دی گئی, بیان کر دیا میں نے کہ حادثات خوشی اور غم جو اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں زمین میں آنے سے پہلے ایک درجے میں خلقا ما, ایک گونا اس کا وجود حضیرت القدس عالم مثال میں پیدا کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے فیظہر فیہ کما خلق اول مرۃ, جس طرح عالم مثال میں وہ پیدا کیا جاتا ہے نا, تو اس عالم ظاہر میں وہ چیز نازل ہوتی ہے, جیسے وہ نقطہ نورانی نقطہ نازل ہوا, جیسے اس بچے کی موت آ رہی تھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں سنت من اللہ تعالی, یہ اللہ کی عادت ہے, خدا کی تقدیر ایسے نازل ہوتی ہے, یہ سنت الہی ہے. جو کام کی بات ہے اب ہے وہ فکرہ, ثم قد یمحا یمحا ثابت, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی طے شدہ بات جو نازل ہوتی ہے عالم مثال سے انسانوں کی طرف اسے مٹا دیا جاتا ہے. ویثبت المعدوم بحسب هذا الوجود, اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس چیز نے نہیں ہونا تھا وہ چیز ثابت کر دی جاتی ہے. عالم مثال سے مثلا موت آئی تھی, آتے آتے یہاں زندگی ہو جاتی ہے. عالم مثال سے زندگی آئی تھی, یہاں آتے آتے موت ہو جاتی ہے. قال اللہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اور لوگوں تقدیر کا رجسٹر, تقدیر کی کاپی, تقدیر کا دفتر اللہ کے پاس. مثل ان یخلق اللہ تعالی البلاء خلقا ما, مثلا اللہ تعالی کسی مصیبت کو جیسے بھی چاہے نازل فرماتا ہے. فینزلہ علی المبتلا, اور جس مصیبت کو جس آدمی نے اس مصیبت کو برداشت کرنا ہوتا ہے, جس نے مبتلا ہونا ہوتا ہے, اس کے لیے مصیبت اوپر سے آتی ہے. ویصعد الدعاء, اور ادھر زمین سے دعا اوپر جاتی ہے. فیردہ, تو وہ کیا کرتی ہے؟ فیردہ, وہ دعا اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے, پھینک دیتی ہے, واپس لے جاتی ہے. فقد یخلق الموت فیصعد البر ویردہ, اور اسی طرح آسمان سے موت عالم مثال سے آنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کے بعد ادھر سے نیکی جاتی ہے اور اس موت کو روک دیتی ہے. یہ ہے وہ کمال کی بات جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھی. اور بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہوتا یہ ہے کہ عالم مثال سے ایک چیز نازل ہوئی, اور عالم مثال سے جو چیز بھی نازل ہوئی, مثلا وہ ذلت تھی کسی انسان کے لیے, اب وہ آ رہی تھی, اس آدمی نے ذلیل ہونا تھا, اس نے کسی وقت میں دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے عزت دے دے, تو اللہ تعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تھا. اب یہ دعا آہستہ 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 چلی اور آ کر اس ذلت کی تقدیر سے ٹکرائی, دعا غالب آ گئی اور ذلت والی تقدیر ختم ہو گئی, لوٹ گئی. اوپر سے تقدیر یہ آئی کہ اس آدمی کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں عالم مثال سے, یہ یاد رہے
کہ پانچ مرتبہ تقدیر تھی، ہم صرف پانچویں مرتبہ کی بات کر رہے ہیں، پہلی چار مرتبہ کی نہیں، اللہ کے علم کی بھی نہیں، عرش کی قوت خیال کی بھی نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معاہدات ہوئے تھے اس کی بھی نہیں، اور جو کچھ والدہ کے پیٹ میں لکھا گیا اس کی بھی نہیں، بلکہ پانچویں مرتبہ جو تقدیر میں نازل ہونا تھا اوپر سے، وہ تقدیر نازل ہوئی اور اس تقدیر کے ساتھ اب لڑائی شروع ہو گئی، ادھر سے موت چل پڑی عالم مثال سے، حضیرت القدس سے، کہ اس آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، ادھر سے اس کے ماں باپ کی دعا چل پڑی، راستے میں دونوں ٹکرا گئیں اور دعا غالب آ گئی اور موت مغلوب ہو گئی، چلی گئی، اللہ نے اس کی عمر میں 20-50 برس کا اضافہ کر دیا، ادھر سے یہ طے ہو گیا کہ اس مملکت کو مٹا دیا جائے، اور اللہ کے اچھے بندے دعا میں لگ گئے، خدا بندہ احسان فرما، مہربانی کر، تو اللہ نے اپنے ان بندوں کی دعائیں سن لی، اور وہ جو فیصلہ عالم قدس سے، حضیرت القدس سے نازل ہو رہا تھا، یہ آپس میں جا کر بھیڑ گئے اور ایک دعا غالب آ گئی اس پہ، اور اس نے اس قوم کے لیے مزید وقت کو مانگ لیا۔ یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو کسی درجے میں پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو اتارتے ہیں مصیبت زدہ آدمی پہ، اور دعا ادھر سے چل پڑتی ہے، پس وہ اس مصیبت کو پھیر دیتی ہے، اور کبھی خدا موت کو بھیج دیتا ہے، اور موت کو حسن سلوک ٹال دیتا ہے اور اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو نہایت ضروری بات ہے، ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسری جگہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جائے، اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے۔ تو اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا، اب یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ یہ نیکیاں چلتی ہیں، اور ادھر سے اس انسان کے لیے فیصلہ یہ ہو گیا کہ زندگی کی برکت اس کی ختم کر دو، اس کا رزق تنگ کر دو، بہت گناہگار ہو گیا ہے، بہت ہمارے نظام میں بگاڑ آ رہا ہے، بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب ادھر سے یہ چلی، ادھر سے یہ اس کی نیکیاں چلی، دونوں آپس میں ٹکرائیں، اور ان نیکیوں نے ان چیزوں کو، ان فیصلوں کو واپس لوٹا دیا، اس کو عمر کی برکت بھی مل گئی، اور گناہوں کے باوجود اور شرارتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کھول دیا، اس لیے کہ اس کا حسن سلوک غالب آ گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ غالباً اس موقع پر مناسب ہوگا کہ ہم ایک ایسی حدیث ذکر کریں جس پر کچھ عرصہ قبل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، اس مبارک واقعے کو، اس مبارک خواب کو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، یہاں پر اس نگینے کو فٹ کر دیں، جوڑ دیں، جڑ دیں، جو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کی پہلی جلد میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اور جگہ بھی آئی ہے، لیکن طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے، تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا، اور اس حدیث سے بخوبی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح برائیاں چلتی ہیں۔ حضیرت القدس سے ایک چیز نازل ہوتی ہے، ادھر سے ایک اور چیز چلتی ہے، اللہ کا یہ عجیب و غریب نظام ہے، وہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور ایک چیز دوسرے پر غالب آتی ہے، ایک چیز دوسرے کو بچھاڑ دیتی ہے، ایک چیز دوسرے کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ قرشی رضی اللہ عنہ کی، عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ انی رأیت البارحة عجبا، میں نے رات کو ایک عجیب چیز دیکھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عجیب چیز ہے، بہت طویل روایت ہے، لیکن اس طویل روایت کو اچھی طرح سننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھی، یہ آپ کا خواب تھا، آپ کا کشف تھا، کچھ بھی ہو، بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی تھا. ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں سے ایک آدمی کو دیکھا، آتاہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، لیقبض روحہ، تاکہ اس کی روح قبض کرے، فجاءہ برہ بوالدیہ فمنعہ، تو کیا ہوا، اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کی تھی وہ نیکی کام آ گئی اس کے، اور اس نیکی نے روک دیا اس فرشتے کو کہ اس کی روح کو قبض کر لے، کہ اس کی موت واقع ہو جائے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس آدمی کی زندگی بچ گئی یا بڑھ گئی. دیکھا آپ نے، یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات کی تشریح اور اس کی مثال، کہ اس طرح ایک چیز چلا کرتی ہے اوپر سے، عالم مثال سے نازل ہوا کرتی ہے، اور پھر ادھر سے کوئی نیکی چل پڑتی ہے، اور یہ نیکی اس عالم مثال کی آئی ہوئی چیز سے ٹکراتی ہے اور اس پر غالب ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی وقد بسط علیہ عذاب القبر، میں نے ایک آدمی کو اپنی امت میں سے دیکھا اور قبر کا عذاب اس کے لیے بچھا دیا گیا تھا، قبر کا عذاب اس پہ آنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر جو ہے مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ چپکی رہتی ہے، تقدیر ادھر بھی پیش آ جاتی ہے، تو عذاب قبر کا فیصلہ اوپر سے آ گیا. فجاءہ وضوہ للصلاۃ فمنعہ، تو یہ آدمی جو نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا نا، وہ وضو سامنے آ گیا اور اس نے قبر کے عذاب کو روک دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ان کو اللہ کی ذات سے، اس کے فضل سے امید ہے کہ وضو کرنا بار بار اس دن کام آ جائے گا. بہت بڑی بات ہے کہ قبر کا عذاب آ رہا تھا اور اللہ تعالی نے اس شخص کے وضو کو اس قبر کے عذاب کے لیے مانع کر دیا، رکاوٹ کر دی. تقدیر اس طرح بھی ہو جاتی کہ ایک آدمی کے متعلق پہلے سے اللہ کے علم میں تھا کہ اسے قبر کا عذاب ہو جانا ہے، اور خدا اس کو کسی ایسی بیماری میں ڈال دیتا ہے کہ اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہ اتنی مرتبہ جو وضو کرے گا، پاک رہے گا، صاف رہے گا، یا اتنی دیر کے لیے ہی کم سے کم پاک رہے گا، تو یہ وضو اس کو قبر میں پہنچ کر کام آ جائے گا. اب یہاں وہ تنگ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا مشکل ہے، کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن یہ نیکیاں اس دن کام آئیں گی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بسط علیہ عذاب القبر، قبر کا عذاب اس کے لیے بچھا دیا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا، وضو آ گیا اور اس نے اسے روک دیا. ورأیت رجلا من امتی، اور میں نے دیکھا ایک شخص کو اپنی امت میں سے کہ اللہ کے عذاب کے فرشتے آئے اور انہوں نے گھیر لیا اسے، فجاءت صلاته، اس انسان کی نماز آ گئی، اور یہ جو نماز پڑھتا تھا یہ حائل ہو گئی اللہ کے فرشتوں کے درمیان اور اس شخص کے درمیان، فخلصته من بینهم، تو اس نے نماز نے عذاب کو روک دیا. چوتھے آدمی کا حال بیان کیا، ورأیت رجلا من امتی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک آدمی کو دیکھا، یلحس عطشن، وہ پیاس کے مارے اس کی زبان لٹک گئی، اتنی پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، گویا قیامت کا دن ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی پیاس کے مارے مارا مارا پھر رہا ہے. کلاما وردا حوزن توریدا، جب بھی کسی حوض کا رخ کرتا ہے اس کو اس حوض سے ہٹا دیا جاتا ہے. قیامت میں کئی حوض ہوں گے، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا حوض دیا جائے گا، اور سب سے بڑا حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جسے حوض کوثر کہتے ہیں،
لیکن ہر نبی کو اپنی امت کو پلانے کے لیے حوض دیا جائے گا. یہ جو بعض لوگوں نے عقیدے کی کتابوں میں لکھ دیا ہے نا کہ سوائے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے, کیونکہ ان کا حوض دنیا میں انہیں دے دیا گیا تھا جو ان کی اونٹنی نے پی لیا تھا, ان کی قوم نے پی لیا تھا, یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے ہر نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سمیت ہر ایک کو اس کا حوض قیامت میں یقیناً دیا جائے گا. کوئی ایسا حوض نہیں تھا جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں دے دیا گیا. جھوٹ بولنے والے بے شمار بے پناہ مل جائیں گے. صبح سے شام تک ان مذہبی حلقوں میں جاؤ, ایک سے ایک بڑا جھوٹا ملے گا. اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے ہیں, ذرا خیال نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا, بس جو جہاں سے سن لیا آگے, یا تو ان احادیث کو حدیث کی صحیح کتابوں سے پڑھا ہو یا کسی ایسے عالم دین سے سنا ہو جس کے علم پر اعتماد ہو, وغیرہ حدیث میں بہت جھوٹ. انہی میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا حوض دیا نہیں جائے گا. کیوں دنیا میں دے دیا گا؟ سب جھوٹ ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حوض ملے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا امتی پیاسا مارا مارا پھر رہا ہوگا, اور جس حوض پر بھی پانی پینے جائے گا اسے وہاں سے بھگا دیا جائے گا. فجاءہ صومہ رمضان, رمضان کے روزے آئے جو اس نے رکھا تھا رمضان اللہ کے لیے, اس وقت پیاس برداشت کی تھی نا دنیا میں, فسقاہ, اور رمضان اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور رمضان اسے پانی پلا دے گا. ایک طرف وہ تقدیر آئی حضیرت القدس والی کہ پیاس لگے عذاب ہو اسے, اور دوسری طرف رمضان کی نیکی آ گئی, نیکی نے اس کو دبا دیا. پانچواں فرائض رجل من امتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے امتیوں میں سے ایک امتی کو دیکھا, والمؤمنون حلقا حلقا, اور مومن میری امت کے ایمان والے اپنے اپنے حلقے بنائے ہوئے بیٹھے تھے, کلما اتا حلقا تردا, جب بھی کسی ایمان والوں کے گروہ کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا اسے اٹھا دیا جاتا تھا, تو ردا اسے دھتکار دیتے تھے. قیامت ہے, ایمان والے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے امن اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ, یہ گناہگار کسی حلقے میں شامل ہونا چاہتا ہے, یہ گناہگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی چاہتا ہے کہ کہیں میرے بھی پاؤں جم جائیں, کہیں میں بھی بیٹھ جاؤں. جس حلقے پہ پہنچتا ہے لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں. فجاءہ الغسالۃ من الجنابتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنابت کا غسل, ناپاکی کا غسل, نہانا, یہ جو نیکی تھی نا اللہ کے لیے پاک ہوا کرتا تھا, اللہ کے لیے غسل کیا کرتا تھا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو صاف رکھتا تھا, یہ غسل جنابت آئے گا. فاجلسہ الی جنبی, اور اس نے اس کو پکڑ کے میرے پہلو میں بٹھا دیا. کہاں ایسا گناہگار جسے ایمان والے حلقوں میں سے کسی حلقے میں جگہ نہیں مل سکی, اور نیکی بھی اس کی کیا کام آئی, غسل جنابت. ہر آدمی نہاتا ہے, ہر مرد و عورت ناپاکی سے پاک ہوتا ہے. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اس نیت سے نہاتے ہوں گے کہ اللہ اب تیرے لیے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ناپاکی سے نکالے اور پاک کر لے, تو یہ پاک ہونا اس کا, یہ غسل جنابت اس کو لے گیا. اور کہاں یہ نیکی کام آئی, دیکھیے تو, جسے کوئی بٹھا نہیں رہا تھا, فاجلسہ الی جنبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اس نے لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت قیامت میں مل جائے, ان کے پہلو مبارک میں جگہ مل جائے, اس سے زیادہ امن سکون سائے والی اور اس سے زیادہ اطمینان والی جگہ میدان محشر میں اور کیا ہو سکتی. یہ پانچ آدمیوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے, اور پھر چھٹے آدمی کے متعلق فرمایا, ورائیت رجلا من امتی, میں نے اپنی امت میں ایک آدمی کو دیکھا, بین یدیہ ظلمت, اس کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ومن خلفہ ظلمت, اس کے پیچھے بھی اندھیرا تھا, ومن تحتہ ظلمت, اور اس کے نیچے بھی اندھیرا تھا, وہ ہوا یتسکع فی الظلمت فجاءہ حجہ عمرتہ فاخرجاہ من الظلمہ, اندھیرے نے اسے گھیر لیا تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس کا حج آ گیا، اس کا عمرہ آ گیا، حج اور عمرے نے دونوں نے اسے پکڑا اور ان اندھیروں سے نکالا، وادخلاہ نور، اور اس آدمی کو روشنی ملے گئے، اس آدمی کو راہ مل گئی، جس کو حضیرت القدس سے ہر طرف سے اندھیرے ہی اندھیرے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج اور عمرے کو قبول فرما لیا اور یہ دونوں چیزیں غالب آ گئیں ان اندھیروں پر، اور اسے انہوں نے نور میں داخل کر دیا، اسے روشنی مل گئی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ گیا، یہ کہ اس کی آخرت سنور گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 کے قریب ایسے آدمیوں کے حالات بیان کیے، یہ ان میں سے چھٹا آدمی ہے۔